میرا مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ میرے مرشد ثانی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت.
شرافت تو معلوم ہے لیکن اس شرافت میں شر اور آفت شامل ہے. اس میں
بعض لوگ شرافت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شر اور آفت جمع ہوتی ہے. شرافت ہونی چاہیے, شر اور آفت نہ ہو. نجابت معنی پاکیزگی.
یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں.
جلوت معنی لوگوں میں مخلوق میں ملے جلے رہنا. جب لوگوں میں رہتے ہیں تو شرافت کی باتیں کرتے ہیں.
یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں.
خلوت مانے تنہائی. تنہائی میں جب جاتے ہیں تو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں.
یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں.
حضرت والا امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حسینوں کا ذکر خاص طور سے فرمایا ہے, یعنی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ نگاہ کی خرابی ہے. لیکن در حقیقت اس میں تمام گناہ شامل ہیں. غیبتیں ہیں, جھوٹ ہے, چغلی ہے, نماز کی چوری ہے, بدگمانی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تمام گناہوں سے پرہیز کرنا ہے.
یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا, خرید نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں.
اس شعر کے اندر حضرت نے قرآن پاک کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومنین سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی, بعض نگاہوں کی حفاظت فرمائیں, حفاظت کریں, اور ویحفظوا فروجہم, کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. تو اس حکم کے تحت جو آدمی بدنگاہی کرے گا, نامحرموں کو دیکھے گا, شرعی پردہ نہیں کرے گا, تو وہ کیا ہوگا؟ خدا اور رسول کا نافرمان ہو جائے گا. اس کو فرمایا کہ فاسق خدا کا, اللہ کا نافرمان. اور زناکار آنکھوں کا, بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, زنا العین النظر, کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. تو اس کی روح سے آنکھوں کا زناکار ہو جائے گا جو آنکھوں کی حفاظت نہ کرے گا, نامحرم لڑکوں سے اور نامحرموں سے اور بیریش لڑکوں سے. اور نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے اور دکھانے والے, یا دیکھنے والی دکھانے والی, یعنی جو بے پردہ عورتیں پھرتی ہیں, پردہ نہیں کرتی, وہ اور ان کو دیکھنے والے, اور اسی طرح اپنے آپ کو دکھانے والے اور وہ عورت جو دیکھتی ہے, دونوں پر, ناظر اور منظور دونوں پر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی ہے, لعنت کی بد دعا. اور لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے.
زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی
لت مانے عادت
نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں
شیطان مومن کو مایوس کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ تم تو بہت گناہگار ہو کتنے گناہ کر چکے ہو کبھی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اب تمہاری بخشش کیسے ہوگی اللہ تمہیں کیسے معاف کریں گے تمہارے تو گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کیا معافی مانگیں ہم گناہ ہی کرتے رہتے ہیں شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ میں لگائے رکھ کے اور اللہ سے دور کر دے اور پھر جہنم میں اس کو پھینک دیا جاوے تو یہاں حضرت امید دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں جب بھی توبہ کرے کہ اللہ کو یہ محبوب ہے بندے کا رونا اور ندامت سے رونا جب بھی بندہ نادم ہو جائے اپنے گناہوں پر اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تین شرطوں کے ساتھ توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں کہ ایک تو جو گناہ کر رہا ہے اس سے فوراً الگ ہو جائے گناہ کرتے کرتے استغفار کرنا یہ تو خود قابل استغفار حالت ہے تو ایسی یہ تو بہت بے حیائی کی بات ہے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور ساتھ میں استغفر اللہ بھی کہے طریقہ یہ ہے کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے جیسے ہی اس کو خیال آئے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں فوراً اس کو چھوڑ دیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں نادم ہو جائے حقیقت میں تو توبہ نادم ہونے ہی کا نام ہے تو نادم ہو گیا تو سمجھو اس نے توبہ کر لی تو دوسری شرط یہ ہے کہ نادم ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کی اللہ کو ناراض کیا جو مجھے جس نے مجھے زندگی دی اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو میں اس مالک کو ایسے اپنے پالنے والے کو ناراض کر دیا میں نے ندامت پیدا ہو جائے اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میری جان چلی جائے لیکن میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا چاہے وہ توبہ پھر اس کی ٹوٹ جائے لیکن جب ٹوٹے گی تو پھر توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ہرگز بھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سو بار بھی گناہ ہو جائے لیکن سو بار توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ اس کو بلا شبہ معاف فرما دیں گے اور نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں لیکن شیطان یہاں آ کے مایوس کر دیتا ہے آدمی کو کہ تم بار بار گناہ کرتے ہو تمہاری توبہ کا کیا فائدہ تو فائدہ ہوتا ہے اللہ اور رسول کی باتیں یقینی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو بس بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ تم معافی مانگ کے کیا کرو گے سو بار بھی اگر جو ہے گناہ ہو جائے تو سو بار توبہ کرنے سے پھر معافی ہو جاتی ہے پھر معافی ہو جاتی ہے فرمایا کہ شیطان کو کہہ دو کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میرا ایسا مالک کریم ہے کہ وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا اللہ کو ایسی محبت اپنے بندوں سے ہے ایسی مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی ندامت پر اس کو معاف کر دیتے ہیں اور انعام بھی فرماتے ہیں توبہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتی ہیں پہلے جس درجے میں تھا گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لی تو پھر پہلے سے بھی زیادہ درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے محسوس چاہے ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں لہذا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر سو بار بھی ستر بار بھی دن میں ایک ہی گناہ کر ڈالے اور پھر ہر بار وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرما دیتے ہیں بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے لہذا توبہ کرنے سے نہ ڈرے اور توبہ کرنے سے مایوس نہ ہو, کتنے بھی گناہ ہو جائیں. فرمایا کہ بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. اسی طرح توبہ جو ہے, ایسا اللہ تعالیٰ نے دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کی برکت سے پہاڑوں کے برابر کیا زمین سے آسمان تک اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہو جائیں, کتنے بھی بڑے بڑے ہو جائیں, تو توانی عفو کر دن در حری. اگر حرم کعبہ کے اندر زنا بھی کر ڈالے کوئی, کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بتانے کے لیے یہ بات ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی حرم شریف میں گناہ کرے گا. تو لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں یہ خبیث فعل بھی ہو جائے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر معاف فرما دیں گے. لہذا کبھی توبہ سے مایوس نہ ہو اور توبہ کو چھوڑے نہیں. گناہ نہیں چھوٹتا تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑے.
نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجاوت, کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں, مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. خود اپنی تمناؤں کا پھول کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا پھول کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں.
یہ شعر ہمارے حضرت والا کو بہت ہی پسند آیا تھا, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کو کثرت سے ہر مجلس میں بہت زیادہ پڑھوایا ہے. اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لینا چاہیے. خوب ہمت سے ارادہ کرے اور خوب جو ہے ہمت سے کام لے گناہ کو چھوڑنے کے معاملے میں. کہ فرمایا کہ اس گناہ ایسے آسانی سے نہیں چھوٹتا ہے, جس کو عادت پڑی ہو تو اس کا ارادہ پکا اتنا ہو اور اتنی عزم و ہمت ہو کہ فرمایا کہ جیسے ایک شخص کسی کی جان لینے کو آ رہا ہے خنجر لے کے, تو کس ہمت سے وہ بھاگے گا, کس قوت سے وہ بھاگے گا. اس قوت پہ مجھے یاد آیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت والا حیدرآباد کے چڑیا گھر میں شیر دیکھنے گئے, تو وہاں پر جو ہے اچانک سے اعلان ہو گیا کہ بھائی شیر کا پنجرا کھلا رہ گیا ہے, تو آپ حضرات اپنی حفاظت کا خود انتظام کر لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے تو اس وقت ایک آدمی بیساکھی والا, جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, وہ بیساکھی سے آ رہا تھا آہستہ آہستہ جیسے چلتے ہیں. تو فرمایا جب یہ اعلان ہوا تو دیکھا کہ وہی لنگڑا آدمی جس کی ٹانگ نہیں تھی, تو سب سے آگے تیزی سے وہ بھاگا جا رہا تھا. تو کیسے ہمت اس کے اندر آ گئی. تو گناہ چھوڑنے کے لیے خوب ہمت کا استعمال کرے. اور فرمایا کہ ہمت اللہ تعالی نے دی ہے, ہمت دی ہے اللہ نے. کہ اور اگر اللہ تعالی ہمت نہ دیتے گناہ سے بچنے کی, تو نعوذ باللہ ظلم ہو جاتا. کہ ہمت تو دی نہیں اور کام ایسا فرض کر دیا. فرمایا کہ جب کوئی باپ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بچے سے ایسا کام لے جو اس کے تحمل سے زیادہ ہو, تو اللہ تعالیٰ جن کی رحمت تو 100 درجہ ماں باپ سے بڑی ہوئی ہے, یعنی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ایک مثال ہے کہ ایک حصہ پوری مخلوق کو دیا محبت کا, اس کی برکت سے تمام مخلوق ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے, رشتے محبت کر رہے ہیں, اور 99 حصہ اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ 99 حصہ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کی رحمت کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. بے پناہ رحمت ہے, بے پناہ وسعت ہے, بڑے وسیع ہے. تو اس درجہ محبت کرنے والے سے ہم کیسے یہ تمنا کر سکتے, یعنی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم پہ کوئی ایسی بات فرض کریں گے کہ جس سے جس کا ہمیں طاقت نہ ہو. تو یہ دین جو ہے انہیں کو برا معلوم ہوتا ہے, مشکل معلوم ہوتا ہے دین پر چلنا, جو بری صحبت میں رہتے ہیں. اس لیے بری صحبت جو ہے عقل پر ڈاکہ ڈال دیتی ہے, عقل پر پتھر ڈال دیتی ہے. تو بری صحبت سے دور رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہی وہ ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ قصے ہیں, فرماتے ہیں کیا وہ ایسے اشخاص کہ کوئی ایک شخص ایمان لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا تھا کافر تھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرط فرمائی کہ تم اگر ایمان لے آؤ تو پھر ہم تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے, تو ایمان سے تو ہر کوئی متاثر تھا ہی, اس دعوت پر وہ ایمان لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. لیکن جب کھانا کھا لیا اور اس کے بعد اس کے دوست نے اس کو بہت شرمندہ کیا کیونکہ وہ دوست بہت برا تھا کافر تھا, تو اس کو کہا کہ تم نے کیا اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا اور یہ اس کو شرمندہ کیا, لہذا وہ پھر مرتد ہو گیا کافر ہو گیا پھر. اور پھر اسی کے جو ہے وہ بارے میں یا دوسرے قصے میں فرمایا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اب وہ افسوس کرے گا قیامت کے دن, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش میں اس برے دوست کے ساتھ دوستی نہ کرتا, اس کو اپنا دوست نہ بناتا. تو اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کو, نمازی لوگوں کو, گناہوں سے بچنے والوں کو جو آدمی دوست بناتا ہے, اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالف, کہ ہر آدمی جو ہے اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے ہی اس کی عادتیں ہوں گی, تو تم دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. ہے نا, دوست تو وہ ہے جو تمہارے نہ صرف یہ کہ حاضر کی بھلائی چاہتا ہو اور بلکہ انجام بھی تمہارا اچھا چاہتا ہو. ہے نا, تو یہ دوست نہیں ہے جو تم کو گندی فلمیں دکھا رہا ہے, فحاشی کی باتیں دکھا رہا ہے, فوج کلامی سکھا رہا ہے, بے نمازی بنا رہا ہے, کہیں شراب پی رہے ہیں, کہیں سگریٹ نوشی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, کیونکہ ان سب باتوں کا انجام کتنا برا ہے, لہذا ایسا شخص کیسے دوست ہو سکتا ہے. ہے نا, دوست تو وہ ہے جو تمہاری پوری مکمل خیر خواہی چاہتا ہو. تو مکمل خیر خواہی ہماری کس میں ہے؟ اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں. لہذا جو اللہ اور رسول کو راضی رکھتے ہیں انہیں کو اپنا دوست بناؤ. تو حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمت سے کام لینا پڑے گا, کہ جس طرح کوئی جان لینے کو آ جائے, جیسے حضرت نے مثال دی کہ نماز میں سستی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ بھائی ابھی اگر اس کمرے میں سانپ نکل آئے تو پھر کیا ہوگا, پھر سستی رہے گی, فوراً نکل کے تیر کی طرح بھاگے گا, شور مچائے گا. تو اب کہاں گئی سستی, کہاں گیا بلڈ پریشر, کہاں گیا سر میں درد, سب غائب ہو جاتا ہے. تو در حقیقت ہمیں نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہے, اور نماز کو چھوڑنے کا گناہ اور وبال اس کا علم نہیں ہے. تو خدا نخواستہ اگر یہ آنکھ بند ہونے کے بعد تو علم ہونا ہی ہونا ہے, لیکن کاش کہ ہم زندگی میں اس کی قدر کر لیں, زندگی میں جو ہے ہم نماز کی اور تمام عبادات کی اہمیت کو سمجھ لیں اور ان کو اہمیت کے ساتھ ادا کریں, اور گناہوں کی نحوست اور اس کی تباہ کاریاں کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم ایک بھی گناہ نہ کریں, تب تو فائدہ ہے. زندگی میں گناہ چھوڑنے کا فائدہ ہے, مرنے کے بعد تو خود ہی چھوٹ جانا ہے, کافر کا کفر بھی چھوٹ جائے گا اور مسلمان کا گناہ بھی چھوٹ جائے گا, سب کچھ چھوٹ جائے گا, تو پھر مگر چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
خود اپنی تمناؤں کا پورا کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہی جڑوں کا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں.
آپ جو اشعار ہیں وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی مداح میں ہیں, تعریف میں.
اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے, اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں, شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں, کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو, تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو, کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو, تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کیسے یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش دلیری سے ہر ایک تمنا کہوں کر کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوت میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں
نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا تھا یہ نماز سب جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے دین کا سب سے اہم ستون ہے کلمہ شریف کے بعد اور اس میں ہم لوگوں کے اندر تھوڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ تو حدیث پاک میں ہے کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے اور بعض احادیث سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ نماز کو مطلقاً چھوڑنے والا ترک کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے تو نماز کو بہت اہمیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور نمازی کے جتنے فضائل ہیں اس قدر خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے تو جتنی اہم عبادت ہوتی ہے اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے اتنے ہی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے اور بے نمازی کے تو اس قدر بھیانک جو ہے انجام بتایا جاتا ہے حدیث پاک میں کہ زبان پر لانا مشکل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے تو ایک تو نماز کا حکم ہم جانتے ہی ہیں، لیکن درحقیقت نماز سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں، یہیں سے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. مثلا اذان، سب سے پہلی چیز اذان ہے، تو اذان کے کلمات کا جواب دینا بھی جو ہے بڑی عمدہ چیز ہے، بڑی فضائل والی بات ہے، بڑے ثواب کار ثواب ہے. تو جس چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مؤذنین جو ہیں اذان دینے والے، یہ تو بزرگی میں ہم سے بہت آگے چلے گئے، بہت پڑھ گئے، تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ مؤذنین کے بڑا اجر و ثواب ہے، اس قدر ان کا درجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا. اس قدر درجات ہیں، اس قدر بڑی چیز ہے. اور اذان دینے پر جنت کی بشارت ہے. ایک حدیث پاک میں 7 برس ہے اور ایک حدیث پاک میں 12 برس ہے کہ جس نے 12 برس یا 7 برس اخلاص کے ساتھ اذان دی نماز کے لیے تو اس کو جنت کی بشارت ہے نا. اور قیامت کے دن یہ مؤذنین لوگ، ان کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی. اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ یا تو اس کے اجر و ثواب کے لیے قیامت کے دن یہ بہت اچک اچک کے گردن لمبی کر کے اپنے اجر و ثواب کو بسد شوق دیکھیں گے، اور ایک یہ بھی مراد ہے کہ ان کا درجہ بتانے کے لیے، جیسے سرداروں کے بڑے اونچے سر ہوتے ہیں تو ایسے ان کے اجر دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف بخشیں گے. اور مشک کے ٹیلوں پر یہ لوگ ہوں گے، ان کا درجہ بتانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے. تو صحابہ کو یہ فکر ہو گئی کہ مؤذنین تو آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. صحابہ کو شوق تھا آخرت کا، ذخیرہ آخرت کا، ہماری طرح نہیں کہ ہم سستوں کی طرح بیٹھے رہیں. صحابہ کو شوق تھا، فوراً فکر پیدا ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں تھی نا. ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ چیز حاصل ہو گئی تھی، دنیا کی فنائیت کا بالکل یقین ہو چکا تھا، لہذا وہ آخرت کے معاملے میں دنیا کو ترجیح نہ دیتے تھے، ہمیشہ آخرت ہی کو مقدم رکھا کرتے تھے. تو لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے وہ کہتا رہے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. صدق دل سے یقین کے ساتھ وہی کلمات کو بھی دوہرا دے، اور خیال الصلاح خیال الفلاح کے جواب میں تو سب جانتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور اگر فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کے بدلے میں صدقتا و بررتا کہا جائے گا. تو جو شخص یہ اذان کے کلمات کہہ دے گا یقین کے ساتھ صدق دل کے ساتھ، وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، ہے نا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعمت اور بتلا دی کہ اب دیکھو کہ جو بے نمازی ہے، جو نماز جیسی اہم عبادت نہیں کرے گا تو وہ اذان کا کہاں احترام کرے گا؟ اذان کا جواب دینے کی اس کو کہاں فرصت ہوگی؟ کہاں اس کو اس طرف خیال ہوگا؟ تو لہذا اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا. بے نمازی کی محرومی کا یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اذان کے بعد جو ہے وہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت بتلا دی کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا اذان کے بعد، یعنی اذان کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا مؤذن نے تو اس وقت اذان کے کلمات کی وجہ سے ہماری زبان مصروف تھی، درود شریف نہ پڑھ سکے، تو اب اذان کے آخر میں ہم پہلے درود شریف پڑھ لیں گے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے جو مشہور ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. بعض روایات میں وعدته تک ہے اور آگے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انك لا تخلف الميعاد. تو والدرجة الرفیع کا جو الفاظ بعضی کتابوں میں ہیں وہ مناسب نہیں ہے، وہ اس کو فرمایا کہ یہ موضوع ہے، والدرجة الرفیع یہ نہیں ہے ثابت حدیث پاک سے. اتنی دعا جو میں نے پڑھ کے سنا دی، جو الحمدللہ ہمارے حضرت کی کتاب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، وہ بالکل مستند کتاب ہے، تو اس میں سے یاد کر لے جس کو یاد نہ ہو. تو اس دعا کے پڑھ لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس میں وسیلے کی جو دعا ہے کہ آتی محمد ان الوسیلہ، یہ وسیلہ جنت کا ایک بڑا درجہ ہے، اور وہ کائنات میں صرف ایک ہی شخص کو عطا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں. ظاہر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے دنیا آخرت سارے جہان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے تو آپ کو یہ درجہ عطا ہوگا تو اس بزرگی کے مانگنے سے جس طرح ہم مقام محمود مانگتے ہیں جو مقام شفاعت مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جو مقام شفاعت مانگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ اس کے لیے شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہو جائے گی تو کتنی بڑی یہ بات کتنی بڑی دولت ہے اور پھر جو یہ اذان کے کلمات کہہ لے گا تو اس کے بعد ایک بار ایک نعمت اور بتلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ یہ کہ اذان کے بعد کی دعا جو پڑھ لے گا اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول کی جائے گی فصل تو ہوتا تم سوال کرو جو مانگو گے دیا جائے گا ترجمہ ایسے ہی کیا ہے کہ جو مانگو گے دیا جائے گا اب دعا کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی مختلف قسمیں ہیں کہ اس کا ظہور ہونا اور ہے قبول ہونا اور ہے تو دعا تو مومن کی ضرور قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی کبھی بھی ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے ادعونی استجب لکم بس تم مانگو ہم دیں گے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں مل گیا لیکن اس کے ظہور کی مختلف صورتیں ہیں کہ یا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جو مانگی گئی ہے اور یا پھر اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں اس کو وہ نعمت اس کے لیے مناسب نہیں سمجھی کیونکہ بتایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور وہ حاکم بھی ہیں ان کو پوری قدرت ہے دینے کی لیکن حکیم بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے جیسے چھوٹا بچہ موٹر سائیکل مانگے تو کوئی باپ نہیں دلاتا کہ بھائی بیٹا ابھی تمہارے لیے مناسب نہیں تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں جانتے ہیں کہ اس وقت میرے بندے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے نہیں دیتے لیکن اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں وہ نعمت نہیں ملی لیکن کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی اس کا اتنا اجر و ثواب اور انعامات آخرت میں دیں گے کہ بندے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو یہ ہے فصل توتا یقینی طور پر جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ضرور دیں گے وہ جب یہ الفاظ مبارک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس یقین کے ساتھ ہم اذان کے بعد کی دعا کے بعد بھی دعا مانگیں ہے نا اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ ہے نا وفی اہلی و مالی یہ عافیت کا سوال کرنا کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت عافیت ہے تو یہ دعا اور بھی جو کوئی دعا ہو وہ ہم مانگیں اب دیکھو کہ جو بے نمازی ہے اس کو ان چیزوں کی طرف کہاں رجحان ہوگا کہاں وہ کلمات اذان کا جواب دے گا کہاں وہ جو ہے گواہی دے گا اللہ اور رسول کی اور کہاں وہ بیچارہ جو ہے وہ دعا پڑے گا جس جو اس کی شفاعت کا سبب بنے کتنی بڑی بڑی محرومیاں ہیں جو بے نماز ہے نا تو اس کے بعد اب آئیے اذان ہو گئی اب وضو کر رہے ہیں وضو کے متعلق ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے کیے ہوئے تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں خود بخود معاف ہو رہے ہیں ہم نے ابھی مانگا بھی نہیں وضو کر رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں تو معاف ہو گئے گناہ حتیٰ کہ اس کے ناخنوں سے جو ہے ناخنوں کے اندر کے بھی گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں دھل گئے گویا گناہ پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھ کے گناہ اس کی ناک کے گناہ اس کی زبان کے گناہ یہ سب اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے تمام صغائر یہ معاف ہو گئے ہے نا بڑے گناہ تو بھائی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اس پہ اجماع ہے لیکن کس قدر کثرت سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا خود بخود انتظام فرماتے رہتے ہیں کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی تو جو بے نماز ہے وہ دیکھیے کہ اپنے صغائر گناہ اس کے بڑھتے چلے جائیں گے معاف نہیں ہو رہے کتنی بڑی محرومی ہے پھر اس کے بعد جب چہرہ دھوتا ہے تو یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ بازو دھوتا ہے کونی سمیت تو یہ بازوؤں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں پھر سر کا مسح کرتا ہے تو فرمایا کہ تمام سر کے گناہ اور کانوں کے گناہ کان سر میں شامل ہے تو کانوں سے جو غلط باتیں سنی ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ صغائر معاف فرما دیں گے پیر دھوئے گا تو پیروں کے گناہ کی طرف چل کے گیا برے ارادے سے چل کر گیا تھا تمام گناہ وہ معاف کر دیے حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کے پیروں کے ناخنوں کے کناروں تک سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں دیکھیے وضو کے اندر کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں ارے دنیا ہی میں دوستو اس نعمتوں کا مزہ آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں جنت میں. تھوڑا صبر تو ہم کر لیں, تھوڑا سا تو ہم اللہ رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں, دیکھو کہ کیا کیا انعامات نہیں ملتے ہم کو. ہیں کیوں فرمایا کہ کسی کان نے میں سنا ہوگا, کسی آنکھ نے میں دیکھا ہوگا, کسی قلب کے اوپر اس کا گمان بھی نہ گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں ہم جمع کر کے دیں گے, یہیں سے ان نعمتوں کا مزہ شروع ہو جاتا ہے نا. یہ کیسی نعمتیں ہیں, وضو اذان کے جواب دینا اور دعائیں پڑھنا, اسی سے دل خوش ہو جاتا ہے, دل میں جنت کا سا مزہ آنے لگتا ہے نا. کہ تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہم اپنے نیک بندوں کو کیا نعمتیں دیں گے, اس قدر یہ مزیدار نعمتیں ہیں, مزیدار عبادتیں ہیں, مزہ آ جاتا ہے اس کو معلوم کر کے اور اس پر عمل کر کے. پھر اب وضو کر لیا, اب وضو کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ گواہی دے رہا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے. مگر میں دوستوں کو احتیاط بتا دیتا ہوں کہ بھائی ایسی جگہ اوپر آسمان کی طرف نظر نہ کرنا کہ آج کل بڑی بڑی لمبی لمبی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشانی آپ کو آ جائے, پریشانی کوئی کہیں آپ کی نظر جو ہے پری پر نہ پڑ جائے تو بیچاری پھر شانی لے آئے گی. تو احتیاط سے آسمان کی طرف نظر کر کے اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نیچے ہی نگاہ کر کے آپ پڑھ لے اشہد اللہ. اب جب یسی اس نے گواہی دی تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دی جاتے ہیں. سبحان اللہ, بیٹھا دنیا میں ہے, جنت اس کے استقبال کے لیے کھل رہی ہے. سبحان اللہ, کیا مزیدار باتیں ہیں بھیا, مزہ آ رہا ہے کہ نہیں. تو اب اس کے بعد ایک دعا اور بھی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, کہ اللہ حضرت نے ہمارے اس کی تشریف فرمائے کہ اللہ اب ظاہر تو دھونا ہمارے اختیار میں تھا لیکن دل تک تو ہمارا جاتا نہیں ہاتھ, تو اس کا اختیار تو آپ کو ہے, لہذا آپ ہمیں توابین اور متطہرین بنا دیجیے, ہے نا. باطن آپ ہمارا دھو دیجیے, پاک کر دیجیے. سبحان اللہ, ظاہر بھی پاک ہو گیا صغائر گناہوں سے, اور توبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ارے کوئی مشکل کام ہے کیا, کوئی اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ دو ہاتھ اٹھاؤ, ذرا ندامت اختیار کرو, ذرا رونے والی شکل بنا لو کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے, بس معاف ہو گیا. یہ کیا بات ہے, توبہ کر لی معاف ہو گیا, تو یہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا, حتیٰ کہ جنت اس کے استقبال کے لیے وہاں کھولی جا رہی ہے. تھوڑا سا صبر تو کر لو, ابھی یہ سب نعمتیں, ذرا اگلا قدم ہمارا اٹھ جائے, وہ ساری نعمتیں ہماری ہیں بھائی, ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور دعا بھی بتا دی. اب جو اہتمام کرنا چاہے, جس کو فرصت ہو, جس کو آخرت کا ذخیرہ کرنا ہو, کہ اس کے بعد بھی دعا بتا دی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں راضی ہوں اپنے رب سے. یعنی کیا کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں میں ان سب سے خوش ہوں, راضی ہوں, بالکل میرے فائدے کے لیے ہیں اور میرے لیے بڑی لذیذ نعمتیں ہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, نگاہ کی حفاظت اور چوری سے حفاظت اور جھوٹ اور چغلی سے پاکیزگی, یہ سب بڑی لذیذ نعمتیں ہیں. میں راضی ہوں اپنے رب سے جو اللہ کا حکم ہے. جہاد آ گیا تو جہاد کرنے کو تیار ہوں, خوشی سے جان دے دوں گا, ہے نا. کہ یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اور جو اسلام کا راستہ متعین کیا گیا ہے میں بالکل اس پر راضی ہوں, ہے نا. اور وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں, بالکل آپ کے نقش قدم پر میں چلنے کو بالکل دل و جان سے حاضر ہوں. تو واہ واہ, کیسی پیاری دعا ہے, کس قدر اس کا مزہ ہے. تو بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, داخل الجنہ, جو جنت میں داخل ہو جائے گا. کتنی جگہ جگہ جنت کی بشارتیں, جب اتنی جنت کی بشارتیں ہم حاصل کر لیں گے تو کیا جنت نہ ملے گی؟ بار بار ہم نے وہ عمل کیا, صبح شام پانچ مرتبہ عمل کیا اور برس ہا برس کر لیا, تو کیا وہ لاج نہ رکھیں گے کہ میرے بندے نے کثرت سے ایسے اعمال کر لیے کہ جن پر میں نے جنت کا وعدہ کیا تھا, تو کیا ان کو نہیں لاج رکھیں گے؟ وہ نہیں ان کو میاں آئے گی کہ میرے بندے نے ایسے اعمال کیا, اب کیسے اس کو میں جہنم میں ڈالوں, اب اس کو بڑی بڑی نعمتیں دے دوں. اللہ تو بڑے کریم ہیں میرے دوستو. اب اس کے بعد ایک نعمت اور ہے, وہی بات ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا وہی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, جو بے نمازی ہوگا بیچارہ ان سب باتوں سے, ان سب نعمتوں سے محروم ہو جائے گا. تو اب جو ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھ لی, اب جو ہے اذان سے تکبیر کے درمیان جتنا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، بڑا عمدہ وقت ہے. اور جو آدمی پہلے سے اہتمام کرتا ہے نماز کا، تو بھائی اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جتنا وقت نماز کا انتظار کرے گا، جماعت کا انتظار کرے گا، اتنا ہی وقت اس کا نماز میں شمار ہوگا. ارے بھائی نماز معراج المومنین ہے، یعنی بندہ نماز کے انتظار میں ہے تو بھی اپنی معراج میں ہے، اللہ کا خاص قرب اس کو حاصل ہے نا. تو جتنا انتظار کر رہا ہے وہ سب نماز میں شمار ہو رہا ہے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے. یہ سب اللہ کے جمع ہو رہا ہے، خفیہ خفیہ جمع ہو رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا جمع کیا ہوا ذرہ برابر ضائع نہیں کیا جائے گا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دوزخ میں نہ ڈالیں گے. کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی میرے دوستو. یہ ایک مرتبہ حضرت نے سنایا کہ ایک شخص تھے، تو کچھ اللہ اللہ نہ کرتے تھے، کوئی نماز روزہ نہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جس کو بخشنا چاہے وہ مالک ہیں. تو ایک مرتبہ دیکھا کسی نے خواب میں ان کا انتقال ہو گیا، تو دیکھا کہ جو ہے محشر کا میدان ہے، سب کچھ ہے، تو سارے اعمال وغیرہ تولے جا رہے ہیں، تو ان کی بخشش کر دی اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ کیسے بخشش ہو گئی میری؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ سوتے میں غفلت سے میرا نام لے لیا تھا، بس وہی اسی نام پہ میں تجھے بخش رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو ایسے عطا کرنے والے، ایسے بخشنے والے ہیں میرے دوستو. پھر ایسے کریم مالک سے دور رہنا کیسی ہے، یعنی کیا کہیں، کیسی ہے یعنی یہ آدمی کیسا بے وفا ہے، کیسا یعنی کیا کہیں اس کو، ہے نا. تو اتنے بڑے بڑے انعامات، یہ تو میں بہت کم بتا رہا ہوں، یعنی پورے مومن کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ انعامات کے لوٹ کا ایک ذریعہ ہے، لوٹ کا ایک یعنی وہ ہے، لوٹ پڑی ہے لوٹ. بس یہ مختصر زندگی ہے، اس میں لوٹ رہے ہیں ہم یہ انعامات میرے دوستو. تو یہ فرض نماز کھڑی ہو گئی. اب نماز کی جیسے ہی بندہ نیت باندھتا ہے، اس کے تو قرب کا عالم نہ پوچھو. سجدے میں جاتا ہے، اس کے قرب کا عالم نہ پوچھو، ہے نا. اور فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جب ہوتی ہے فرض نماز، تو اس کے درمیان کے تمام گناہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اب بتائیے، جگہ جگہ گناہوں کی معافی. اب کوئی سمجھے کہ بھائی آپ تو وضو سے ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے تھے، اور یہ دعائیں پڑھنے سے ہم جنت کے حقدار ہو گئے تھے، اب کیا ضرورت ہے دعاؤں کے، یہ بخشش کی اور مغفرت کی، اب کون سے گناہ رہ گئے؟ تو بھائی دیکھو، جیسے ایک دس چراغ آدمی ایک جلاتا ہے، یہاں چھ بلب جل رہے ہیں، اب اس کو اگر ہم بارہ بلب کر دیں تو روشنی بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ تو گناہ جو رہ گئے تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اور معاف ہو جاتے ہیں، اور صفائی ہو جاتی ہے، اور پاکیزگی ہو جاتی ہے، اور زیادہ نور پیدا ہو جاتا ہے، نور میں ترقی ہوتی رہتی ہے، ہے نا. تو یہ بات ہے. پھر جمعے سے جمعے تک کے، اگلے جمعے تک کے، پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے تمام صغائر معاف فرما رہے ہیں. یہ کیا بہانے ہیں؟ بہانے ہیں رحمت کے میرے دوستو، بہانے نوازنے کے بہانے ہیں، نوازنے کے بہانے ہیں. اور نوازنے ہی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تھوڑا ہم سمجھیں تو صحیح، تھوڑا ہم عقل کو اپنی درست کریں، اللہ رسول کے راستے پر ہم لائیں تو صحیح، معلوم تو کریں دین ہے کیا، کسی اللہ والے کی خدمت میں رہیں، اس کی صحبت میں رہیں، اس سے کچھ تعلق کریں، کچھ اصلاح و اتباع کا تعلق کریں، تو مزہ آنے لگے گا میرے دوستو دنیا کی زندگی میں. جیسے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. کیا بات ہے، دنیا کی زندگی ہی کو اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں. ولیمن خاف مقام ربی ہی جنتان، اس کی دنیا بھی جنت بنا دی جائے گی، آخرت بھی جنت بنا دی جائے گی. اب نماز کے بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میرے حضرت دامت بکاتم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بس اتنا ہی جانتے کہ بھئی کعبۃ اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھیں گے تو بس دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بالکل صحیح بات ہے، حدیث پاک میں آیا ہے. تو لیکن اور بھی اوقات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، تو بالکل اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب ہم اپنا معاملہ دیکھیں کہ نماز پڑھتے جو بھاگتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی فلاں کام فلاں کام، یہ شیطان ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بھائی شیطان جو ہے وہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو، اب میں تو وہ لفظ کہوں گا، گوز مار کے بھاگتا ہے، ریاح کھول کے بھاگتا ہے، زوردار آواز میں گھبراتا ہے، بھاگ جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ تقریباً 36 میل جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے اذان سے، ایسا گھبراتا ہے. مگر پھر جیسی اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ آ جاتا ہے اور بندے کو ادھر ادھر کاموں میں مشغول کرتا ہے، بہکاتا ہے، اس کو نماز سے دور کرتا ہے، پھر تکبیر جب ہونے لگتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب بندہ مومن ہمت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے، تیار رہتا ہے، تو پھر اس کو نماز میں بہکاتا ہے، خیالات دلاتا ہے اور بھلا دیتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیا ہے۔ تو ان سب سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے سب طریقے آرام سے دیے گئے ہیں کہ کیسے آرام سے رونا ہے، کیسے اس کو شکست دینی ہے شیطان کے وساوس کو، جس کو ایسا کوئی معاملہ ہو بتا دیں گے۔ تو اب یہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے نا، اور شیطان جو ہے وہ جل کے خاک ہو رہا ہے، اللہ کا دشمن جل کے خاک ہو رہا ہے۔ تو نماز کے بعد بھی، ہر فرض نماز کے بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس کو ہم اہتمام سے دعائیں کریں۔ میرے دوستو، دعائیں بڑی قیمتی دولت ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم دعا مانگ رہے نظر تو کچھ آ نہیں رہا، کچھ ہاتھ میں گرا نہیں، کوئی چھت پھٹی نہیں، مال ملا نہیں، مال مانگا ملا نہیں۔ فرمایا حکیم الامت میں دعا کے متعلق بات یاد آ گئی کہ یہ دعا ایسی عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ پھر دعا سے ہم پہلو تہی کریں تو کتنی محرومی کی بات ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اب ہمیں نظر آتا ہے نہیں آتا ہے، محسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے بھی ہیں، ضرور بھی فرماتے ہیں، ایسا نہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی جو دل سے مانگی تھی، جو نہیں قبول ہوئی وہ دل سے نہیں مانگی تھی، ہے نا دوستو۔ دعا سے پہلو تہی نہ ہو، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ نمازی کو یہ سب فضیلتیں حاصل ہیں، اور جو نماز نہ پڑھے گا کتنی محرومیاں اس کو ہیں، کتنی محرومیاں ہیں، بڑے بڑے انعامات سے وہ محروم ہے۔ اور فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے نا، نیند کا وقت ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہے، اس کے لیے آرام کوئی چیز نہیں ہے محبوب کے راستے میں، ہے نا۔ لہذا جو عاشق مزاج ہیں پوری رات رات جاگتے نہیں، ان سے میسیجنگ ہو رہی ہے، کالنگ ہو رہی ہے، فیس بک چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ساری رات وہ کالی کر دیتے ہیں، آرام کا وقت سارا اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو جو مولانا رومی فرماتے ہیں عشق مولا ہوتے ہیں لیلا بول، ہاں کہ عشق مولا کو تم لیلا کے عشق سے ملاتے ہو، وہ تو مرنے والی اور سڑنے والی ہے، مولا کا عشق تو ان چیزوں سے پاک ہے اور کس قدر قیمتی اور بڑھیا ہے، ہے نا، ان سے دل لگانا۔ تو یہ ہے میرے دوستو کہ ہم جو ہے دعاؤں کو خوب اہتمام سے مانگے، ہے نا۔ تو یہ ہو گیا نماز کے فوراً بعد جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور دعاؤں کو خوب اہتمام سے مانگنا چاہیے، اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہمیں دکھائی نہ دے، لیکن قیامت میں تو ضرور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے، جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ جائز چیز ہو، ناجائز چیز کی تمنا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ کی چیز مانگے، گناہ کے ارادے کریں، یا دنیا کو اس طرح مانگے جو لالچ کے اندر کہیں کہ بڑھ چڑھ کے دنیا مانگے کہ فلاں شخص جو ہے اتنی حیثیت کا ہے، ہم اس سے بڑھ جائیں کسی طرح۔ یہ دنیا اس طرح مانگنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دنیا مانگے خیر و برکت والی، ہے نا۔ جیسے ہمارے حضرت دعا فرماتے تھے، اللہ آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما۔ فرمایا کہ برکت کے معنی سمجھ لیجئے، برکت کے معنی ہے فیضان رحمت الہیہ۔ ہاں برکت کی یہ معنی نہیں کہ آج لاکھ کما رہے تھے کل دو لاکھ شروع ہو گئی، تنخواہ دو لاکھ ہو گئی، تین لاکھ ہو گئی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تنخواہ بڑھتی رہتی ہے لیکن پریشان تو بیچارے ویسے ہی ہیں، بلکہ بازے مقروض بھی ہو گئے ہیں۔ تو برکت مانگو اللہ تعالی سے، برکت مانے قلیل کثیر النفع، قلیل ہو لیکن کثیر النفع ہو، پوری پڑ جائے، آرام سے گزر بسر ہو جائے، اور آسان روزی طلب کرو اللہ سے۔ کیا حلال تو ہے ہی فریضہ، لیکن آسان روزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنا وقت میرا بچے تاکہ میں آپ کو یاد کرنے میں لگاؤں، آپ کو یاد کر، گناہوں میں اڑانے کے لیے نہیں، فضول کاموں کے اندر برباد کرنے کے لیے نہیں، ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے نہیں، اور یہ چیزیں وہ چیزیں کرنے کے لیے نہیں، فیشن اور جولری کے چکر میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، پکانے کی ترکیبیں سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اے اللہ آپ کی یاد کروں گا، میں آپ کو یاد کروں گا۔ پھر اگر صبح سے شام تک یہ شخص مصروف بھی رہا اپنے معاش کمانے میں، پھر بھی انشاءاللہ اس کا آخرت کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہوتا رہے گا، بقدر اس کی نیت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ میرا بندہ ہے، کہ یہ جو ہے مجھ سے اس نے آسان روزی مانگی، لیکن ابھی جو ہے یہ مصروف ہے، معاش کے اندر حلال روزی کما رہا ہے، تو اس کو خوف یا خوف یا کچھ نہ کچھ عنایت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آسان روزی ہم طلب کریں کہ اے اللہ ہمیں آسان روزی دیجئے تاکہ بوقت فرصت ہم آپ کو یاد کریں, ہے نا, اپنی آخرت کا ہم ذخیرہ کریں, اپنے ایمان کو ہم مضبوط بنائیں, صحبت اہل اللہ میں رہیں, اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے خوب اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو واقعی معراج المومنین ہو, واقعی ہماری معراج ہو, اور انتعبد اللہ کانک تراہ ہو کہ اس طرح ہم نماز پڑھیں. بلکہ ہمارے حضرت دامت برکاتہ نے ابھی حال میں بیان میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو نماز کے اندر اتنا مزہ آنے لگتا ہے, وہ سمجھتے ہیں بس یہی تک ہے انتعبد اللہ کانک تراہ. نہیں, 24 گھنٹے ہماری یہ حالت ہو, اچھا 24 گھنٹے جو ہے ہم اس طرح رہیں کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت بن جائے اور وہ ویسی عبادت ہو کہ گویا ہم ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہوں. سبحان اللہ, یہ ہے کمال عبدیت, کمال ایمان. اللہ تعالی ہم سب کو کمال ایمان نصیب فرمائے اور نمازوں کے اہتمام اور تمام عبادات کے اہتمام اور خصوصاً ہر گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ بدنگاہی جو ہے جس سے ہماری ساری یہ ملیہ میٹ ہو گیا ہے, تمام روحانیت جو ہے برباد ہو گئی ہے, دل سیاہ ہو گئے ہیں اور شرم و حیا کے جنازے نکل گئے ہیں اور یہ میٹ اور یہ موبائل کی وجہ سے یہ سب تباہی آ رہی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا مجھ کو بھی اللہ توفیق دے, میرے گھر والوں کو بھی توفیق دے, میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ توفیق دے, عمل کی توفیق نصیب فرما, ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اگر خطا ہو جائے تو جب تک ہم آپ کو رو رو کر نہ منا لیں, اے اللہ ہمیں چین نہ دیجئے, اے اللہ ہمیں چین نہ دیجئے, اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو, اب تک کے تمام گناہوں کو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں اور چھپ کر کیے ہوں یا علانیہ کیے ہوں, اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں, آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. یا اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. جب گناہوں پر اصرار بڑھ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتے ہیں بندے تو اللہ ان کو رسوا کر دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں, ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے. آئندہ تمام زندگی اے اللہ شرافت والی زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ انفاس نصیب فرمائیے. اے اللہ خوب خوب راضی کرنے والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اے اللہ ہم سب کو 100% کاربن فرما دیجئے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اور جو مہلک بیماری آ گئی ہے اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیے اور اس کے نقصانات سے محفوظ رکھیے, چاہے وہ مالی ہوں چاہے روح جسمانی ہوں. اے اللہ ہر طرح کے نقصان سے خصوصاً تمام مسلمانوں کو اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے اوپر بھروسہ اور توکل عطا فرمائیے. اے اللہ بھروسہ اور توکل عطا فرمائیے, تسلیم و رضا نصیب فرمائیے, بقدر ضرورت قناعت نصیب فرمائیے, روزی پر قناعت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا شکر نصیب فرمائیے, تمام نعمتوں پر, ایمان پر, انسان بنانے پر اور اللہ اولیاء اللہ سے تعلق پر اور جو بھی عبادات اور نیک کام ہم کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں توفیق دی, آپ ہی اپنے فضل سے اس کو قبول بھی فرما لیجئے. اے اللہ آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرمائیے اور جن کو تنگی ہے یا جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرمائیے, اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہوں اللہ ہم ان کو بامراد فرما دیجئے. اے اللہ میرے حضرت کو صحت کاملہ اجلہ مستمر عطا فرمائیے, حضرت والا کے خاندان کو بھی اللہ پورے گھر والوں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے, میرے حضرت کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجئے, اور جو جامع بن رہی ہے اے اللہ اس کی تکمیل کے جو بھی ضرورت ہے اے اللہ ضرورت سے بہت زائد عطا فرما دیجئے.
اے اللہ خوب خوب عطا فرما دیجئے، اے اللہ خزانے کھول دیجئے میرے حضرت کی جانے کی تکمیل کے لیے، اور اس کے ساتھ ملحق جو زمین ہے اور جتنی بھی ضرورت ہے اللہ خوب اچھی بہترین اور جامعہ کو اللہ تعمیر فرما دیجئے، جلد از جلد تعمیر فرما دیجئے، اور میرے حضرت کا جو مشن ہے تمام عالم میں اے اللہ اپنی اسرار محبت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اس ذریعے کے لیے قبول بھی فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی نبی الامید کریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔